وَإِمَّا تَزْيِّنُهُ نَحُ سَوْدَاءُ وَاضِحَةُ الْجَبِينِ كَمُقْلَةِ الظَّبْيِ الْغَرِيرِ شَبَّهَ سَوَادَهَا بِسَوَادِ مُقْلَةِ الظَّبْيِ تَحْسِينًا لَهَا وَإِمَّا تَقْبِيحُهُ نَحْوُ وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَهْقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْتِمُ. بھئی گزشتہ سبق میں تشبیہ کے اغراض و مقاصد ہم پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تشبیہ کی غرضوں کا تعلق عام طور پر مشبہ سے ہوتا ہے, اور چند غرضیں ہم نے پڑھی تھیں. ایک غرض انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ تشبیہ کے ذریعے متکلم جو ہے وہ مشبہ کا امکان بیان کرنا چاہتا ہے کہ مشبہ ممکن ہے, اور کبھی تشبیہ کے ذریعے مشبہ کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے, اور کبھی اس کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے, اور کبھی مشبہ کی حالت کو ثابت کرنا مقصد ہوتا ہے. آج اگلا مقصد بیان کر رہے ہیں, وَإِمَّا تَزْيِّنُهُ زَيَّنَ يُزَيِّنُ تَزْيِّن کا معنی ہے مزین کرنا, خوبصورت بنانا. وَإِمَّا تَزْيِّنُهُ یا تشبیہ کا مقصد جو ہے مشبہ کو مزین بنانا ہوتا ہے. کیا بنانا؟ مزین بنانا, خوبصورت بنانا. یعنی متکلم جو ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ, خوبصورت چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر سننے والے کی نگاہوں میں بھی اس چیز کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے. کیا بنانا چاہتا ہے؟ خوبصورت بنانا چاہتا ہے. اس کی خوبصورتی بیان نہیں کرنا چاہتا. یہاں بھی دیکھو بیان کا لفظ نہیں آیا, خوبصورتی کو بیان نہیں کرنا چاہتا, بلکہ باقاعدہ اس کی نگاہوں میں اس کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے. تو اس کی تشبیہ دیتا ہے ایک ایسی چیز کے ساتھ جس کی خوبصورتی سب کے نزدیک مسلم ہوتی ہے, سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. نحو مثال کے طور پر سودا واضحۃ الجبین, سودا واضحۃ الجبین کا مقلۃ الظبی الغریر. شاید اپنی محبوبہ کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سیاہ آنکھوں والی ہے. اس کی آنکھیں کیا ہیں؟ سیاہ ہیں, کالی ہیں. سودا اس کی آنکھیں کیا ہیں؟ کالی ہیں. واضحۃ الجبین, جبین کہتے ہیں پیشانی کو. واضحۃ الجبین, واضح پیشانی والی یعنی روشن پیشانی والی ہے. کمقلت الظبی الغریری, کمقلت کاف تشبیہ کے لیے اور مقلا, مقلا یہ بھی آنکھ کو کہتے ہیں. الظبی, ظبیون کہتے ہیں ہرن کو. الغریر بھائی غریر, غر یا غر غرارن کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت ہونا, اسی سے غریر صفت مشبہ ہے. غریر یعنی جو خوبصورت ہو, اچھی ساخت والا ہو, اس کو کہتے ہیں غریر. تو شاعر کہتا ہے سودا واضحۃ الجبین کا مقلۃ الظبی الغریر, کہ اس کی آنکھیں سیاہ ہیں, آنکھیں سیاہ ہیں. واضحۃ الجبین روشن پیشانی والی ہے. کمقلۃ الظبی الغریر جیسے کہ خوبصورت ہرن کی آنکھ ہوتی ہے, جیسے خوبصورت ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں اسی طرح اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہیں. تو یہ تشبیہ آنکھ کی دراصل بیان کر رہا ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی کہ اس کی آنکھیں سیاہ ہیں. کمقلۃ الظبی الغریر کس کی طرح؟ خوبصورت ہرن کی آنکھوں کی طرح بھائی, خوبصورت ہرن کی آنکھوں کی طرح. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ جو شعر کے اندر شعر انہوں نے درج کیا, یہ کتابت اس کی صحیح نہیں ہوئی بھائی. یہ جبین کا نون جو ہے نا, نون یہ اگلے مصرے کے اندر ہے, اگلے مصرے میں. واضحۃ الجبی یہ حصہ پہلے مصرے میں ہے, اور نون نون کو انہوں نے پہلے مصرے میں لکھ دیا، حالانکہ یہ نون اگلے مصرے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا بھائی. تو کہتے ہیں میری محبوبہ جو ہے روشن پیشانی والی اور کالی آنکھوں والی ہے، جیسے کہ خوبصورت ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں. بھائی ہرن کی آنکھیں وہ تو خوبصورتی کے اندر ضرب المثل کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، بے انتہا خوبصورت آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، اور شاعر اب اس کے ساتھ اپنی محبوبہ کی آنکھوں کی تشبیہ دے رہا ہے. کس لیے؟ مقصد کیا ہے کہ سننے والے کے ذہن میں اپنی محبوبہ کو خوبصورت بنا رہا ہے بھائی، اس کی آنکھوں کو خوبصورت بنا رہا ہے. تو یہ ہے تزیین بھائی. تو کہتے ہیں شبہ سوادہا بسواد مقلت الظبی تحسینا لہا، شاعر نے تشبیہ دی ہے سوادہا اس محبوبہ کی آنکھوں کی سیاہی کو، بسواد مقلت الظبی ہرن کی آنکھوں کی سیاہی کے ساتھ، تحسینا لہا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، وَإِمَّا تَقْبِيحُهُ جی اگلا مقصد آیا. اور کبھی اس کا عکس ہوتا ہے، بعض اوقات تشبیہ بیان کی جاتی ہے ایک چیز کو بدصورت بنانے کے لیے، بدشکل بنانے کے لیے. تو سننے تو متکلم جو ہے وہ ایک چیز کی بدصورتی بیان نہیں کر رہا، بلکہ کیا کر رہا ہے دوسرے کی نگاہ میں اس کو باقاعدہ بدصورت بنانا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ تشبیہ کا سہارا لیتا ہے. نحو مثال کے طور پر وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَهْقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْتِمُ. وَإِذَا أَشَارَ اور جب وہ اشارہ کرتا ہے وہ شخص، محدثن اس حال میں کہ وہ باتیں کر رہا ہو، یعنی جب وہ باتیں کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے، فَكَأَنَّهُ تو گویا کہ وہ شخص جو ہے قِرْدٌ بندر ہے، يُقَهْقِهُ قہقہہ یقہقہہ کے معنی قہقہہ لگانا، اور قرد نکرہ ہے اور اس کے بعد یقہقہہ فعل آیا، تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا صفت. تو گویا کہ وہ قرد یقہقہہ ایسا بندر ہے جو قہقہہ لگا رہا ہو، جو ہنس رہا ہو. او عجوز تلتمو، عجوز کہتے ہیں بڑھیا کو بھائی، بوڑھی عورت. تلتمو لطمہ یلتمو کے معنی تھپڑ مارنا، تو عجوز نکرہ ہے اور تلتمو اس کے بعد فعل آیا، تو یہ نکرہ کے لیے کیا بنے گا صفت. او عجوز تلتمو یا وہ ایسی بڑھیا ہے جو اپنے چہرے کو پیٹ رہی ہو، تھپڑ مار رہی ہو، مراد ہے اپنے چہرے پہ تھپڑ مار رہی ہو. تو کیا کر، ایسی بڑھیا جو اپنے آپ کو اپنے چہرے کو پیٹ رہی ہو. وَإِمَّا تَقْبِيحُهُ یا مشبہ کو جو ہے بد شکل بنانا مقصد ہوتا ہے. نحو مثال کے طور پر وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَهْقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْتِمُهُ اور جب وہ شخص باتیں کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا بندر ہے جو قہقہہ لگا رہا ہو، یا ایسی بڑھیا ہے جو پیٹ رہی ہو، یعنی اپنے چہرے کو. وقد يعود الغرض الى المشبه به اور کبھی کبھار تشبیہ کی غرض وہ لوٹتی ہے مشبہ به کی طرف. بھئی تشبیہ میں عام طور پر غرض کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مشبہ سے، لیکن کبھی کبھار یہ غرض مشبہ به کی طرف لوٹتی ہے، اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، مشبہ سے نہیں بلکہ مشبہ به سے. کب؟ اذا عكس طرفت تشبیہ اے طرفان التشبیہ، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، جب عکس کر دی جائیں، الٹ دی جائیں تشبیہ کی دو طرفیں، تشبیہ کی دونوں طرفوں کو جب الٹ دیا جائے. بھائی دیکھیے، ایک ہے مشبہ ایک ہے مشبہ بھی، اور یاد رکھیے وجہ تشبیہ کے اندر جو مشبہ بھی ہوتا ہے وہ اعلی اور قوی ہوتا ہے، اعلی اور قوی. میں نے کہا زید کل اسدی، زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے. کس چیز میں؟ بہادری، بہادری میں. اب شیر کی بہادری اعلیٰ درجے کی ہے، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور میں ثابت کرنا چاہتا تھا زید کے لیے بھی بہادری، اسی لیے میں نے اس کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی، اس کی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے. کیونکہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ شیر جیسا ہے تو اس کی بہادری بھی ثابت ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ تو مشبہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے. تو میں نے زید کی بہادری بیان کی اور کہا کہ وہ شیر جیسا ہے. اب مجھے یہ بتائیے بہادری زید میں زیادہ ہے یا شیر میں زیادہ ہے؟ شیر میں زیادہ ہے. تو اسی لیے اس تشبیہ کا فائدہ ہوگا کہ اعلیٰ چیز کے ساتھ جب تشبیہ دی، قوی چیز کے ساتھ تشبیہ دی، معلوم ہوا اس میں بھی بڑی اعلیٰ درجے کی بہادری ہے، اس زید میں بھی بڑے ادنا درجے کے ساتھ اگر میں تشبیہ دوں گا پھر اس کا مرتبہ بڑھے گا زید کا یا کم ہو جائے گا؟ پھر تو کم ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو تشبیہ کس کے ساتھ دی جاتی ہے؟ اعلیٰ چیز اور قوی چیز کے ساتھ. یہ ایک مسلم بات ہے بھائی، سب کو معلوم ہے یہ بات. لیکن کبھی کبھار کہنے والا اس کا عکس کر دیتا ہے، مشبہ کو اٹھا کر مشبہ بھی بنا دیتا ہے اور مشبہ بھی کو اٹھا کر مشبہ بنا دیتا ہے. تو دیکھو عکس کر دیا، الٹا دیا تشبیہ کی دونوں جانبوں کو. مشبہ کو اٹھا کر کیا بنا دیا؟ مشبہ بھی. اور مشبہ بھی کو کیا بنا دیا؟ مشبہ بنا دیا. یہ بتلانے کے لیے کہ مشبہ بھی، کہ مشبہ یعنی وہ جو پہلے مشبہ تھا جس کو اب ہم نے کیا بنا دیا؟ مشبہ بھی. وہ اس وصف میں نہایت کامل اور اعلیٰ درجے کا ہے، حتیٰ کہ اس مشبہ بھی جو پہلے تھا اس سے بھی یہ بڑھ کر ہے. بھائی دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی. نحو مثال کے طور پر وَبَدَ الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ، بدا یبدو کے معنی ظاہر ہونے کے، وَبَدَ الصَّبَاحُ اور صبح ظاہر ہوئی، كَأَنَّ غُرَّتَهُ، غُرَّتٌ یہ گھوڑے کی پیشانی پر ایک درہم کے بقدر سفید نشان ہوتا ہے، سفید بال ہوتے ہیں اگر آپ نے غور کیا ہو بھائی، تو اس کو غُرَّتٌ کہتے ہیں. پھر اس کو ہر روشن چیز کے لیے استعمال کرنے لگے. تو یہاں صبح کی وہ سفیدی مراد ہے، صبح کی وہ روشنی مراد ہے. وَبَدَ الصَّبَاحُ اور صبح ظاہر ہوئی، كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ، گویا کہ صبح کی سفیدی جو ہے وہ خلیفہ کا چہرہ ہے. وجہ الخلیفتی، شاعر خلیفہ کی تعریف کر رہا ہے تو کہتا ہے صبح کی وہ جو سفیدی ہے گویا کہ وہ خلیفہ کا چہرہ ہے. حین یمتدح، جبکہ اس کی تعریف کی جاتی ہے. یمتدح نہیں بھائی، یہ کتابت کی غلطی ہے، جو اعراب ہیں غلط لگے ہوئے. یمتدح، حین یمتدح، جب خلیفہ کی تعریف کی جاتی ہے. بھائی دیکھیے صبح کی وقت کی سفیدی وہ سب کے نزدیک مسلم ہے، سب کے نزدیک مسلم ہے. صبح جب ہونے لگتی ہے تو افق کا کنارہ روشن ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے آسمان کا کنارہ بھائی. اور اب شاعر خلیفہ کے چہرے کی چمک دمک کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ کے چہرے میں تو وہ چمک دمک نہیں ہے جو صبح کے وقت افق پر ہوتی ہے، صبح کی روشنی کی بھائی. یہ بات ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے؟ کس کی روشنی زیادہ؟ صبح کی زیادہ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، شاعر یوں کہتا کہ خلیفہ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کا چہرہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے صبح کی سفیدی ہوتی ہے. تو خلیفہ کے چہرے کو کہنا چاہیے تھا، بنانا چاہیے تھا مشبہ، اور صبح کی سفیدی کو بنانا چاہیے تھا مشبہ بھی، لیکن شاعر نے اس کا عکس کر دیا. خلیفہ کے چہرے کو مشبہ بھی ہی بنا دیا اور صبح کی روشنی کو کیا بنا دیا؟ مشبہ بنا دیا. کہ وہ صبح کی سفیدی گویا کس کی طرح ہوتی ہے؟ خلیفہ کے چہرے کی طرح. مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ بھئی وجہ تشبیہ میں مشبہ بھی اعلیٰ اور قوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہ خلیفہ کے چہرے کو مشبہ بھی بنا رہا ہے کہ وہ اس چیز کے اندر، اس وصف کے اندر، اس دوسری چیز سے بھی بڑھ کر کامل ہے. بھائی اس دوسری چیز سے بھی بڑھ کر کامل ہے. بھائی خلیفہ کے چہرے کو اگر مشبہ بنائے گا اور صبح کی سفیدی کو کیا بنائے گا؟ مشبہ بھی. تو مشبہ بھی تو ہوتا ہی اعلیٰ ہے. تو خلیفہ کے چہرے کی سفیدی بیان تو ہو گئی لیکن اتنے کمال درجے کی بیان نہیں ہوئی، کیونکہ مشبہ بھی پھر بھی اس سے اعلیٰ ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ خلیفہ کے چہرے ہی کو اٹھا کر کیا بنا دیا مشابہ، اور مشابہ بھی تو اعلیٰ ہوتا ہے، تو گویا خلیفہ کا چہرہ بھی سفیدی میں صبح کی سفیدی سے اعلیٰ اور زیادہ قوی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے اب شاعر نے کیا کیا، کس کو مشبہ کو اٹھا کر کیا بنا دیا، مشبہ بھی بنا دیا. تو دراصل یہ مشبہ بھی اصل میں یہ مشبہ ہی تھا، لیکن اس نے بنا کیا دیا مشبہ بھی، اور اس کی سفیدی بیان کرنا مقصد ہے. تو اس لیے یہاں پر غرض کس کی طرف لوٹ رہی ہے، مشبہ بھی کی طرف، کیونکہ مشبہ کو اٹھا کر ہم کس کی جگہ لے گئے ہیں. تو تشبیہ کی غرض کا تعلق تو مشبہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں اسی مشبہ کو اٹھا کر اس نے کیا بنا دیا ہے، مشبہ بھی. اسی لیے کہا وقد یعود الغرض الی المشبہ بھی، اور کبھی کبھار تشبیہ کی غرض مشبہ بھی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اس کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے، اذا عکس طرفت تشبیہ، جب الٹ دیا جائے تشبیہ کی دو طرفوں کو. نحو مثال کے طور پر وبدا الصباح کان غرته وجه الخليفه حين يمتدح، اور صبح ظاہر ہوئی گویا کہ اس صبح کی سفیدی خلیفہ کا چہرہ ہے جس وقت اس خلیفہ کی تعریف کی جاتی ہے. بھئی یہ کیوں کہا حين يمتدح، جب خلیفہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس وقت جب خلیفہ کا چہرہ ہوتا ہے صبح کی سفیدی بھی اس کی طرح ہے. وجہ یہ کہ جو سخی آدمی ہوگا، سخی آدمی، اس کے سامنے جب آپ اس کی تعریف کریں گے، اس کی مدح و ثنا بیان کریں گے، تو وہ خوش ہوگا. بھائی وہ کیا ہوگا، خوش ہوگا، اور وہ آپ کو چائے پلائے گا، آپ کی دعوت کرے گا، آپ کو سمجھ میں آیا بھائی، اور اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرے گا. لیکن اگر بخیل آدمی ہے، اس کے سامنے آپ اس کی تعریف کریں گے تو اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، اور منہ شکل خراب ہو جائے گی، اور پریشان ہو جائے گا کہ اب یہ کہیں مجھ سے کوئی چیز نہ مانگ لے، اب مجھے کہیں چائے وغیرہ اس کو نہ پلانی پڑے. بھائی تو یہاں بھی خلیفہ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ خلیفہ بڑا سخی آدمی ہے. جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک اٹھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ اب مجھے اپنی سخاوت کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس وجہ سے اس کا جب اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، چمک اٹھتا ہے. بھائی شعر کا معنی سمجھ میں آ گیا. وَمِثْلُ هَذَا يُسَمَّى بِتَشْبِيهِ الْمَقْلُوبِ، اور اس قسم کی تشبیہ جو ہے اس کو تشبیہ مقلوب کہتے ہیں. قلب کا معنی ہے الٹنا، بھائی الٹنا پلٹنا، قلب یعنی دل کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں، یہ الٹتا پلٹتا ہے، ایک حالت پر نہیں رہتا. ایک وقت ہوتا ہے دیکھو ایک چیز آپ کو پسند ہوتی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے وہی چیز آپ کو ناپسند ہو جاتی ہے، اور کبھی ایک چیز ناپسند ہوتی ہے بعد میں وہ چیز پسند ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ تو ایک ویسے مثال بیان کر دی، اس کی حالت الٹتی پلٹتی ہے، کبھی ایک طرف کو مائل ہوتا ہے تو کبھی دوسری طرف کو مائل ہوتا ہے یہ بھائی، تو اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں. تو یہ تشبیہ مقلوب ہے، اس میں الٹائی ہوئی ہے، مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا گیا ہے اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے اس تشبیہ کو تشبیہ معکوس بھی کہتے ہیں یا تشبیہ منعکس بھی کہتے ہیں. عکس سے عین، کاف چھوٹا اور سین، تو تشبیہ معکوس بھی کہتے ہیں اس کو اور تشبیہ منعکس بھی کہتے ہیں. آگے دیکھیے بھائی، اب مجاز کی بحث شروع ہونے لگی ہے. کہتے ہیں المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق. بھائی آپ نے پڑھا تھا کہ علم بیان کے اندر تشبیہ، مجاز اور کنائے کا بیان ہوگا، ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. تشبیہ کا بیان گزر گیا، تشبیہ کے ارکان بھی بیان ہوئے، تشبیہ کی اقسام بھی بیان ہوئیں، تشبیہ کی غرضیں اور مقاصد بھی بیان ہو گئے. اب مجاز کا بیان شروع کرنے لگے ہیں اور پھر آخر میں کنائے کا بیان کریں گے. بھئی مجاز اور کنایا یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. مجاز اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے. کیا کیا جائے؟ استعمال کیا جائے. مثلا بھئی آپ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک زید آیا, جیسے زید آیا آپ نے فوراً کہا جاء اسد, شیر آ گیا. آپ دیکھیے اسد تو شیر کا لفظ تو جنگلی درندے کے لیے مقرر کیا گیا ہے, اس کے لیے وضع ہے, لیکن آپ نے یہاں شیر کا لفظ بول کر اس سے کیا مراد لیا؟ بہادر آدمی مراد لیا. تو یہ شیر کا لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا؟ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا, تو اس کو کہتے ہیں مجاز. کیا کہتے ہیں؟ مجاز. لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا, یعنی ایسے معنی کے لیے لفظ کو استعمال کرنا جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا, جس کے لیے اس کو مقرر نہیں کیا گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ ہے مجاز. اور ایک ہے کنایا. کنایا, کنایا کے اندر بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے, لیکن وہاں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جاتا ہے. مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زید لمبے قد والا ہے. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ زید لمبے قد والا ہے, لیکن میں لفظ دوسرے استعمال کرتا ہوں اور آپ سے یوں کہتا ہوں زید لمبی قمیص والا ہے. زید لمبی قمیص والا ہے, اور بتلانا کیا چاہتا ہوں, مقصد کیا ہے کہ زید لمبے قد والا ہے, تو قمیص بول کر میں نے اس کا قد مراد لیا. تو قمیص کا لفظ تو قمیص کے لیے وضع ہے, قد کے لیے وضع نہیں. تو قمیص کا لفظ میں نے بولا اور اس کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں استعمال کیا. تو اس کو کہتے ہیں کنایا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنایا کہتے ہیں, کیونکہ جب قمیض اس کی لمبی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا قد بھی لمبا ہے, کیونکہ جس کا قد لمبا ہوگا اس کی قمیض لمبی ہوگی, جس کا قد چھوٹا ہو اس کی قمیض لمبی نہیں ہوگی. بھائی تو قمیض کے ساتھ لازم ہے کیا؟ قد کا لمبا ہونا. لمبی قمیض کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے. تو ملزوم بول کر میں نے کس کا ارادہ کیا؟ لازم کا. تو لہذا ان دونوں جملوں میں لفظ اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوئے. کون سے دو جملے؟ جاء اسد, شیر آ گیا. یہاں اسد بول کر کیا مراد؟ بہادر آدمی. اور دوسرا جملہ زید لمبی قمیص والا ہے. یہاں قمیص کس معنی میں استعمال ہے؟ قد کے معنی میں استعمال ہے. تو یہ ہے کنایا. تو فرق دونوں میں کیسے ہوگا, پتہ کیسے چلے گا کہ کیا کنایا ہے اور کیا مجاز ہے, کیونکہ دونوں میں لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے. فرق یہ کہ مجاز کے اندر معنی موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا. مجاز میں معنی موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہیں, جبکہ کنائے میں معنی موضوع لہو کا ارادہ بھی صحیح ہے. زید آیا تھا, آپ نے کیا کہا؟ جاء اسد. کون آیا؟ شیر سے کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی آیا. اب یہاں شیر سے بہادر آدمی والا ہی معنی لے سکتے ہیں, وہ جنگلی درندے والا معنی لے ہی نہیں سکتے, کیونکہ آیا کون ہے؟ جنگلی درندہ آیا ہے یا بہادر آدمی آیا ہے؟ بہادر آدمی اس وقت آیا تھا. تو یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی. اور شیر والا معنی یہاں درست بنتا ہی نہیں, کیونکہ کمرے میں زید داخل ہوا تھا جب آپ نے یہ کہا تھا, تو جنگلی درندہ تو داخل نہیں ہوا. تو معلوم ہوا یہاں شیر کا معنی بہادر آدمی ہی کے کرنا پڑیں گے, جنگلی درندے والا معنی یہاں کرنا ٹھیک ہی نہیں, کیونکہ پھر تو آپ کا کلام ہی غلط ہو جائے گا. پھر تو معنی ہو گیا جنگلی درندہ آ گیا, اور جنگلی درندہ تو اس وقت آیا ہی نہیں ہے, معلوم ہوا آپ کا کلام جھوٹ ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ تو تھا قرینہ حالیہ. قرینہ بھائی وہ میں نے بتلایا تھا, وہ چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ قرینہ. اور یہ قرینہ حال بھی ہو سکتا ہے اور لفظوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے, یعنی قرینہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے اور قرینہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو میں نے ابھی کہا جاء اسد, شیر آ گیا, اس میں قرینہ حالیہ ہے. لفظوں کے اندر صرف یہ جملہ کسی کو میں بتلاؤں جاء اسد, اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اسد سے کیا مراد ہے. شیر مراد ہے یا جنگلی درندہ مراد، لیکن یہاں یہ حالت تھی، حالت نے آپ کو بتلایا. کیا حالت تھی؟ کہ کمرے میں کون آیا تھا؟ زید آیا تھا. یہ حال آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہاں شیر کے لفظ سے کیا مراد ہے. بہادر بعض اوقات قرینہ لفظوں میں ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں رأیت اسدا یرمی، رما یرمی کے معنی تیر چلانا، رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا. اب تو پتہ لگا کہ شیر بول کر بہادر آدمی مراد ہے، اس لیے کیونکہ جو جنگلی درندہ ہوتا ہے وہ تو تیر نہیں چلا سکتا، ہاں بہادر آدمی کیا ہے؟ تیر چلا. تو یہاں شیر بول کر کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی. کس چیز نے بتایا آپ کو؟ یرمی، یہ یرمی کا جو قرینہ لفظ جو ساتھ تھا اس نے بتایا. یہ دوسری مثال کر لو، رأیت اسدا یضحک، میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا. اب یہ یضحک کا لفظ بتلا رہا ہے کہ شیر سے وہ جنگلی درندہ نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی مراد ہے، اس لیے کیونکہ ہنسنا یہ خاصہ ہے انسان کا، انسان ہنستا ہے جنگلی درندہ نہیں ہنستا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اور تو یہ تھا مجاز، اور یہاں پر حقیقی معنی کا ارادہ صحیح نہیں، حقیقی معنی کا ارادہ جا اسدن کہیں اور مراد اس سے کیا لیں؟ جنگلی درندہ مراد لیں. آپ نے جس موقع پر کہا کون آیا تھا کمرے میں؟ زید. تو اس موقع پر اب اسد سے بہادر آدمی ہی مراد لے سکتے ہیں، جنگلی درندے کا ارادہ کر ہی نہیں سکتے. اور نیز میں نے کہا رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، یہ یرمی کا قرینہ بتلا رہا ہے کہ اسد سے یہاں بہادر آدمی ہی مراد ہے، جنگلی درندہ مراد ہو ہی نہیں سکتا، وہ معنی مراد لے نہیں سکتے کیونکہ تیر چلانے کا کام وہ کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح رأیت اسدا یضحک، میں نے شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا، ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا، یہاں بھی یہ یضحک بتلا رہا ہے کہ اسد سے بہادر آدمی ہی مراد لینا پڑے گا. یہاں حقیقی معنی یعنی جنگلی درندے والا معنی کرنا ٹھیک ہی نہیں، کیونکہ وہ ہنسنے کی صفت اس میں ہے ہی نہیں. تو مجاز کے اندر بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، کنائے میں بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مجاز کے اندر وہ معنی موضوع لہو وہاں پر آپ مراد لے ہی نہیں سکتے. جیسے ان مثالوں میں آپ معنی حقیقی یعنی معنی موضوع لہو مراد لے ہی نہیں سکتے، شیر کا معنی بہادر آدمی ہی کے کرنا پڑیں گے ان سب مثالوں میں، جبکہ کنائے کے اندر حقیقی معنی کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے. میں نے آپ سے کیا کہنا تھا کہ زید لمبے قد والا ہے، لیکن لفظ میں نے کیا استعمال کیے؟ زید لمبی قمیص والا ہے، اور قمیص بول کر اس کا لازم یعنی لمبا قد مراد دیا، کیونکہ قمیص لمبی ہے تو معلوم ہوا قد بھی لمبا ہے. تو میں نے قمیص کا لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال کیا یا معنی غیر موضوع لہو میں؟ معنی غیر موضوع لہو میں، کیونکہ قمیص بول کر قمیص نہیں مراد لی بلکہ کیا مراد لیا ہے؟ قد. لیکن اسی موقع پر حقیقی معنی کا ارادہ بھی صحیح ہے، زید لمبی قمیص والا ہے، میں قمیص ہی مراد لے لوں تو صحیح بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ صحیح بنتا ہے، کوئی خرابی نہیں آتی، لمبی قمیص والا ہے زید. صورت تو یہ فرق ہے مجاز اور کنایا میں. مجاز کے اندر لفظ استعمال ہوا معنی غیر موضوع لہو میں، اور موضوع لہو کا ارادہ صحیح ہی نہیں. کنایے کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا معنی غیر موضوع لہو میں، اور موضوع لہو کا ارادہ بھی صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہی بیان کر رہے ہیں المجاز، مجاز جو ہے هو اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له لعلاقۃ، وہ لفظ ہے المستعمل جس کو استعمال کیا جائے فی غیر ما وضع له، علاوہ اس معنی کے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، لعلاقۃ کسی علاقے کی وجہ سے، کسی تعلق کی وجہ سے. بھئی دیکھیے یہ جو مجاز ہے نا، پہلے تو یہ یاد رکھیے لفظ کو معنی موضوع لہو میں ہی استعمال کیا جائے. اسد کا لفظ بول کر آپ شیر ہی مراد لیں، یا اردو میں شیر کا لفظ بول کر جنگلی درندہ ہی مراد لیں آپ، تو یہ ہے لفظ کو معنی موضوع لہو میں آپ نے استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں حقیقت. لفظ تو جس معنی کے لیے مقرر کیا گیا تھا اسی میں استعمال کر لیں تو کیا کہلائے گا؟ حقیقت. اور اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ مجاز کہلائے گا، مجاز. اور یہ معنی، آپ نے کسی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا تو پھر تو لازماً لازماً اس معنی موضوع لہو جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا تھا، مثلا اسد، اسد شیر، شیر کا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ جنگلی درندہ. یہ جو معنی موضوع لہو ہے اور کس معنی میں استعمال کیا؟ معنی غیر موضوع لہو وہ کیا تھا؟ بہادر آدمی. یہ معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو میں ضرور کوئی نہ کوئی علاقہ اور تعلق ہوگا، بغیر تعلق کے استعمال نہیں ہوتا. بھائی اس طرح آپ نے بہادر آدمی کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا تو شیر اور بہادر آدمی میں ضرور کوئی تعلق ہوگا، ان میں کوئی ربط ہوگا، تبھی آپ استعمال کریں گے تو استعمال صحیح ہوگا، ورنہ استعمال صحیح نہیں. ورنہ یہ کتاب پڑھی ہے اور کتاب بول کر میں ہاتھی مراد لے لوں، اب کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تعلق اور ربط ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی تو یہی بیان کر رہے ہیں، جیسے یہاں پر بھائی شیر اور بہادر آدمی میں کیا تعلق تھا؟ بہادری کا، کہ بہادری کا وصف جیسے شیر میں پایا جاتا ہے اسی طرح بہادر آدمی بھی میں بھی بہادر آدمی میں بھی بہادری کا وصف پایا، یہ ہے علاقہ اور تعلق بھائی. تو کہتے ہیں المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقه، مجاز وہ لفظ ہے جس کو استعمال کیا جائے معنی غیر موضوع له میں لعلاقه، کسی علاقے کسی تعلق کی بنا پر. اور مجاز میں معنی موضوع له کا بھی ارادہ ہم کر سکتے ہیں وہاں پر کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو یہ قید بھی ضروری ہے تاکہ کنایا نکل جائے. کون نکل جائے؟ کیونکہ کنایا میں بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی نکال رہے ہیں. مع قرینت مانعت من ارادت المعنی السابق، ساتھ ایک ایسے قرینے کے جو روکنے والا ہے سابقہ معنی کے ارادے سے، یعنی معنی اصلی کے ارادے، یعنی ایسا قرینہ ہو جو روکنے والا ہو معنی اصلی کے ارادے سے، کہ معنی اصلی کا یہاں ارادہ کرنا صحیح نہیں. سمجھ میں آئے گی بات؟ تو اس قید کے ذریعے کس کو نکالا؟ کنائے کو نکالا بھائی، کنائے کو. قدر المستعملۃ فی الکلمات الفصیحۃ فی قولک، بھائی آپ مثلا عربی میں کوئی کہتا ہے فلان یتکلم بالدرر، درر موتی، موتی، فلان یتکلم بالدرر، فلاں بات کر رہا ہے بالدرر موتیوں کے ساتھ، یا فلاں بات کرتا ہے موتیوں کے ساتھ، یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو یوں لگتا ہے اس کے منہ سے لفظ نہیں ادا ہو رہے بلکہ موتی جھڑ رہے ہیں، بلکہ موتی جھڑ رہے ہیں. تو با محاورہ یوں ترجمہ کر لیں، عربی میں کیا ہے؟ فلان یتکلم بالدرر، فلاں کے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں، فلاں کے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر درر موتی کا لفظ استعمال کیا گیا اور مراد کیا ہے اس کا؟ اس کے وہ الفاظ ہیں، اس کا وہ کلام ہے، اور تو گویا اس کے کلام کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ موتیوں کے ساتھ. اور کس چیز میں تشبیہ دی؟ خوبصورتی کے اندر، جیسے اس کا کلام، جیسے موتی خوبصورت ہوتے ہیں اس کا کلام بھی بڑا خوبصورت اور فصیح و بلیغ ہوتا ہے بھائی. دیکھیے کتاب پر، قدر المستعمل فی الکلمات الفصیحتی، جیسے کہ درر یعنی موتی کا لفظ استعمال ہوا ہے فصیح کلمات کے لیے، فی قولی کا آپ کے اس قول میں، فلان یتکلم بالدرر، فلان بات کرتا ہے موتیوں کے ساتھ، فإنها مستعملۃ فی غیر ما وضعت له، پس یہ کلمہ جو ہے یہ درر کا، درر کا کلمہ یہ استعمال ہوا ہے، فی غیر ما وضعت له اس معنی ما وضعت له وہ معنی جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا اس کے علاوہ میں استعمال ہوا ہے یعنی معنی غیر موت. فانها مستعمله في غير ما وضعت له پس یہ کلمہ استعمال ہوا ہے علاوہ اس معنی میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا. اذ قد وضعت في الاصل للعالي اس لیے کیونکہ اس کو تو وضع کیا گیا تھا اصل میں کس کے لیے للعالي لعالي وہی گزشتہ سبق میں لؤلؤ کا لفظ آیا تھا موتی کو کہتے ہیں اس کی جمع کیا آتی ہے لعالی اس لیے کیونکہ درر کا لفظ تو اصل میں وضع تھا موتیوں کے لیے للعالی الحقیقیتی حقیقی موتیوں کے لیے یہ لفظ وضع تھا. ثم نقلت الی الکلمات الفصیحتی پھر اس کو نقل کر دیا گیا کس کی طرف فصیح کلمات کی طرف آپ نے کس معنی میں استعمال کیا فصیح کلمات کے لیے اس کو استعمال کیا تو پھر ثم نقلت الی الکلمات الفصیحتی پھر اس کو نقل کیا گیا کلمات فصیحہ کی طرف لعلاقۃ المشابہۃ بینہما فی الحسن اس وجہ سے کہ علاقہ ہے مشابہت کا ہے ان دونوں کے درمیان فی الحسن کس چیز میں حسن میں یعنی یہاں پر یہ کلمات مشابہ ہیں کس کے موتیوں کے کس چیز میں مشابہ ہیں حسن حسن میں اس لیے کیونکہ وہ علاقہ جو ہے وہ مشابہت کا ہے ان دونوں کے درمیان فی الحسن حسن میں. والذی یمنع من ار اور بھائی مجاز کے لیے قرینے کا ہونا ضروری کیونکہ اگر قرینہ نہیں ہوگا تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا سننے والا تو یہی سمجھے گا شاید اس معنی موضوع لہو کا ارادہ کیا تو لہذا مجاز کے لیے کیا ہونا ضروری قرینے اور یہاں کیا قرینہ ہے بتلائیں گے آپ کو آگے کہ یہ جو یتکلم لفظ ہے نا یتکلم فلاں بات کرتا ہے موتیوں کے ساتھ تو یہ یتکلم کا لفظ بتلا رہا ہے کہ درر سے موتی نہیں مراد بلکہ فصیح کلمات مراد ہیں فصیح کلمات کیونکہ بولتے ہوئے منہ سے کلمات ادا ہوتے ہیں موتی نہیں نکلتے. والذی یمنع من ارادۃ المعنی الحقیقی قرینۃ یتکلم اور وہ چیز جو روک رہی ہے معنی حقیقی کا ارادہ کرنے سے قرینۃ یتکلم ویتکلم کا قرینہ ہے. وکل اصابع المستعملۃ فی الانامل اور جیسے بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یجعلون اصابعہم فی آذانہم یجعلون اصابعہم وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ کان میں پوری انگلی تو داخل ہو نہیں سکتی ہاں انگلیوں کے اگلے سرے انگلیوں کے پورے داخل ہوتے ہیں کان میں کیا داخل ہوتے ہیں انگلیوں کے پورے داخل ہو سکتے ہیں پوری انگلی تو داخل ہو ہی نہیں تو معلوم ہوا یہاں اصابع یعنی پوری انگلی بول کر انگلی کا جز یعنی پورے مراد ہیں کیا مراد ہیں پورے تو انگلی کو انگلی تو کل ہے اور پورے اس کے جز ہیں تو کل بول کر کیا مراد ہوا جز مراد ہوا جز تو اصابع کا لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں انگلی تو کل کا نام تھا جز کا نام نہیں تھا لیکن استعمال کس کے لیے کر لیا گیا جز کے لیے بات سب کو سمجھ میں آ گئی. وَقَلْ أَصَابِعِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْأَنَامِلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اور جیسے اصابع کا لفظ کے جس کو استعمال کیا گیا ہے انامل کے معنی میں فی قَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول میں يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں فَإِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي غَيْرِ مَا وُزِعَتْ لَهُ پس یہ انامل کا کلمہ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے غیر موضوع لہو کے اندر لِعَلَاقَتِ أَنَّ الْأَنْمِلَةَ جُزْءٌ مِّنَ الْأَصْبُعِ بوجہ اس علاقے کے کہ پورے جو ہیں انملہ پورے جو ہیں جُزْءٌ مِّنَ الْأَصْبُعِ وہ انگلیوں کا جُزْء ہیں فاستعمل الكل في الجزء تو کل کا لفظ استعمال کر لیا گیا في الجزء جزء میں وقرینۃ ذالک اس کا قرینہ کیا ہے کس سے پتا چلا کہ کل بول کر جز مراد ہے کہتے ہیں وَقَرِينَةُ ذَلِكَ اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ اَنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْأَصَابِعِ بِتَمَامِهَا فِي الْآذَانِ کہ ممکن نہیں ہے داخل کرنا پوری انگلی کا پوری انگلیوں کا فی الآذانِ کس میں کانوں لا يمكن جعل الاصابع ممکن نہیں ہے داخل کرنا انگلیوں کا بھی تمامها پوری کی پوری فی الاذان کان میں والمجاز ان كانت علاقته المشابهه اچھا بھائی اب آگے مجاز کی دو قسمیں بیان کرنے لگے ہیں مجاز میں لفظ استعمال ہوگا معنی غیر موضوع لہو میں اور معنی موضوع لہو کا ارادہ وہاں پر صحیح نہیں ہوگا اب ایک تھا معنی موضوع لہو اور آپ استعمال کر رہے ہیں کس میں معنی غیر موضوع لہو تو ان دونوں میں کوئی تعلق اور ربط ہوگا کن دونوں میں معنی موضوع لہو میں اور معنی غیر موضوع لہو میں تو کبھی ان میں علاقہ جو ہے وہ مشابہت والا ہوگا کون سا ہوگا مشابہت کا یعنی آپ نے گویا ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے تو اگر مشابہت والا تعلق ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ کیا کہتے ہیں استعارہ اور اگر مشابہت والا تعلق نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل کیا کہتے ہیں مجاز مرسل جیسے دو مثالیں ذکر ہوئیں پہلی مثال میں درر بول کر کیا مراد تھے فصیح کلمات مراد تھے موتی کا لفظ ذکر کیا گیا اور مراد کیا تھے فصیح کلمات وہاں علاقہ تشبیہ والا تھا گویا آپ نے اس کے فصیح کلمات کو موتیوں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے تو اس کو کہیں گے استعارہ کیا کہیں گے استعارہ اور دوسری مثال جو قرآن کی ذکر کی گئی وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کرتے ہیں وہاں کل بول کر جز مراد ہے تو وہاں علاقہ مشابہت کا نہیں انگلی کو کوئی پورے کے ساتھ یا پورے کو کوئی انگلی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ کل بول کر جز مراد لیا گیا تو وہاں علاقہ کلیت اور جزئیت والا ہے کل اور جز ہونے والا علاقہ ہے تشبیہ والا علاقہ نہیں اس کو کہیں گے مجاز مرسل تو معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو میں اگر علاقہ اور تعلق کون سا ہو تشبیہ والا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ اور اگر علاقہ اور تعلق تشبیہ والا نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز مرسل کہتے ہیں مجاز مرسل بھائی جیسے میں نے آپ سے کہا رأیت اسدًا یرمی میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہ اسد کو میں نے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا یا غیر موضوع لہو میں غیر اسد بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی تو دونوں معنی کے درمیان تعلق دیکھیں اسد کا اصل معنی کیا ہے شیر ہے جنگلی درندہ ہے اور معنی غیر موضوع لہو استعمال کس میں کیا بہادر آدمی میں ان میں کون سا علاقہ ہے بہادری میں لیکن علاقہ کون سا ہے تعلق کون سا ہے تشبیہ ہے گویا میں اس ساتھ بہادر آدمی کو تشبیہ دے رہا ہوں کس کے ساتھ شیر یہ بہادر آدمی کوئی شیر کا جز وغیرہ ہے نہیں بھائی اور نہیں یہاں تشبیہ والا علاقہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں گویا بہادر آدمی کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ کہتے ہیں اور اگر تشبیہ والا علاقہ نہیں اور کوئی علاقہ ہو کوئی تعلق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز مرسل کہتے ہیں مثلا بھائی کئی قسم کے علاقے مجاز مرسل کے 20-25 علاقے علماء بیان کرتے ہیں بھائی مثلا بھائی آپ بھی اس کلام میں مجاز مرسل عام استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے غور نہیں کیا آپ مثلا آپ کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے نہر بہ رہی بھائی نہر بہتی ہے یا اس کے اندر پانی بہتا ہے پانی بہتا ہے تو یہاں نہر سے کیا مراد ہے پانی مراد ہے پانی ہاں لیکن پانی کو کس کے ساتھ ذکر کر دیا آپ نے نہر کے ساتھ کیونکہ وہ اس کی جگہ ہے جس میں بہ رہا ہے وہ اس کے لیے ظرف ہے صورت سمجھ میں آ گئی اسی طرح آپ اور بھی جگہ استعمال کرتے ہیں تو دیکھو وہاں نہر بول کر پانی مراد ہے اور پانی کو کوئی آپ نے نہر کے ساتھ تشبیہ دی ہے نہیں، بلکہ یہ نہر کیا ہے اس پانی کے لیے ظرف ہے، تو یہاں ظرف مضروف والا تعلق ہے بھائی. اسی طرح آپ اور بھی کلام میں استعمال کرتے ہیں، آپ کا ساتھی آپ سے کہتا ہے کہ لیجئے یہ شربت پی لیجئے، آپ کہتے ہیں میں نے ایک گلاس پی لیا ہے بس، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بھئی آپ نے گلاس پیا ہے یا شربت پیا ہے؟ شربت پیا ہے. گلاس تو وہ شیشے کا یا سٹیل کا ہے، وہ تو آپ نے نہیں پیا، لیکن آپ گلاس بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ شربت مراد لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علاقہ کیا ہے دونوں میں؟ کیونکہ گلاس اس کے لیے ظرف ہے، برتن ہے جس کے اندر وہ تھا بھائی. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ مجاز مرسل ہے، جہاں علاقہ تشبیہ والا نہیں ہوتا، کوئی اور علاقہ ہوگا. تو کہتے ہیں والمجاز ان کانت علاقته المشابهة بین المعنى المجازی والمعنى الحقیقی کما فی المثال الاول یسمى استعارۃ. اور مجاز اگر اس میں علاقہ جو ہے وہ مشابہت کا ہو معنی مجازی اور معنی حقیقی کے درمیان، کما فی المثال الاول، جیسا کہ پہلی مثال میں تھا، یعنی وہ درر والی مثال میں، موتیوں والی مثال میں، یسمى استعارۃ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں، جب معنی حقیقی اور معنی مجازی میں مشابہت والا تعلق ہو، تو اس مجاز کو استعارہ کہتے ہیں. وَإِلَّا فَمَجَازٌ مُرْسَلٌ، ورنہ وہ مجاز مرسل ہے. کما فی المثال الثانی، جیسے کس میں تھا؟ دوسرے مثال میں. وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اس میں یہ علاقہ مشابہت والا نہیں ہے، تو یہ مجاز مرسل ہے. الاستعارۃ، اب استعارہ کو بیان کرنے لگے ہیں. وہ مجاز جہاں معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تعلق کون سا ہو؟ مشابہت والا ہو، تشبیہ والا ہو. کہتے ہیں الاستعارۃ ہی مجاز علاقته المشابہ. استعارہ یہ وہ مجاز ہے کہ جس کا جس میں علاقہ کیا ہو، تعلق کیا ہو، مشابہت والا ہو. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ انزلناہ الیک، جس کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو آپ کی طرف، لتخرج الناس، کہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف. یہ کیسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں، تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں. بھئی اب کتاب سے تو کوئی تاریکی سے روشنی کی طرف نہیں آتا، معلوم ہو تاریکی بول کر گمراہی مراد ہے اور روشنی بول کر ہدایت مراد ہے. تو کتاب کیا کرتی ہے؟ گمراہی سے لوگوں کو کس کی طرف لے آتی ہے؟ ہدایت کی طرف لے آتی ہے. تو معلوم ہوا ظلمات سے مراد کیا ہے؟ گمراہیاں، اور نور یعنی روشنی سے کیا مراد ہے؟ ہدایت مراد ہے. تو دیکھو ظلمات بول کر تاریکی نہیں مراد، معنی موضوع لہو نہیں مراد، بلکہ گمراہی مراد ہے. تو یہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا، غیر موضوع لہو میں. اور دونوں میں تعلق کون سا؟ گمراہی اور تاریکی. گمراہی جس معنی میں استعمال ہوا، اور تاریکی جس کا لفظ استعمال کیا. تو دونوں میں تعلق کون سا؟ مشابہت والا ہے، کہ گمراہی کو گویا تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ تاریکی کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ. بات سمجھ میں آگے؟ تو دونوں میں تعلق کون سا؟ مشابہت والا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ، استعارہ. اسی طرح نور، روشنی بول کر ہدایت معنی مراد لیا گیا، تو نور کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہدایت کے لیے، تو یہ بھی مجاز ہے، مجاز. اور دونوں معانی جو ہیں، معنی حقیقی اور معنی مجازی، معنی حقیقی کیا؟ روشنی. اور معنی مجازی کیا؟ ہدایت. تو ہدایت اور روشنی میں تعلق کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے؟ تشبیہ کا ہے، مشابہت کا ہے. یعنی گویا ہدایت کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ روشنی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو اس کو کہیں گے استعارہ. تو معلوم ہوا الظلمات میں بھی استعارہ ہے، اور النور میں بھی کیا ہے؟ استعارہ ہے، استعارہ. خود بتلا رہے ہیں، دیکھیے بھائی، امین الضلال الی الہدا، یعنی گمراہی سے روشنی کی طرف ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، امین الضلال الی الہدا یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف، فقد استعملت الظلمات والنور فی غیر معناہما الحقیقی، پس تحقیق استعمال کیا گیا ظلمات اور نور کے لفظ کو ان دونوں کے معنی حقیقی کے علاوہ کے اندر، والعلاقۃ المشابہۃ بین الضلال والظلام والہدا والنور، اور علاقہ جو ہے وہ مشابہت کا ہے گمراہی اور تاریکی کے درمیان، والہدا والنور اور ہدایت اور نور، ہدایت اور روشنی کے درمیان، والقرینۃ ما قبل ذلک، اور میں نے بتلایا تھا جب بھی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کریں ہمیشہ اس کے لیے کیا چاہیے، کوئی قرینہ چاہیے، کہتے ہیں والقرینۃ ما قبل ذلک، اور قرینہ جو ہے وہ اس سے پہلے ہے، ما قبل ذلک اس سے پہلے ہے، کہاں پر بھائی، من الظلمات الی النور سے پہلے قرینہ ہے، وہ کیا، کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزل، کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو کتاب نازل کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، گمراہی سے نکال کر لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا مقصد ہوتا ہے، تو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا مقصد ہوتا ہے، معلوم ہو یہاں بھی ظلمات سے گمراہی مراد ہے اور نور سے کیا مراد ہے، ہدایت مراد ہے۔ وَأَصْلُ الْاِسْتِعَارَةِ تَشْبِيهٌ، اور استعارہ کی اصل تشبیہ ہے، کہتے ہیں استعارہ میں دراصل تشبیہ ہوتی ہے، استعارے میں کیا ہوتی ہے بھائی، یہاں ظلمات کا لفظ استعمال کیا گیا اور مراد کیا، گمراہی، گویا گویا گمراہی کو تشبیہ دی گئی تاریکی اور اندھیرے کے ساتھ، الضلال کالظلام، الضلال کالظلام، گمراہی کس کی طرح ہے، تاریکی کی طرح ہے، یا دوسری مثال جو میں نے ذکر کی تھی، رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، تو یہ کیا ہے، معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں، غیر معلوم مجاز، پھر دیکھیں علاقہ مشابہت والا یا کوئی اور علاقہ ہے، مشابہت والا ہے، معلوم استعارہ ہے، اور استعارے کے اندر تشبیہ ہوتی ہے، معلوم ہو اس بہادر آدمی کو آپ نے کس سے تشبیہ دی ہے، شیر سے، ای ہوا کل اسدی، وہ کس کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے، کس چیز میں، فی شجاعتی، بہادری میں، وہ آپ یوں یہ کہہ رہے ہیں، ہوا کل اسدی فی شجاعتی، یہ بہادر آدمی کس کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے، کس چیز میں، بہادری میں۔ اب ارکان تشبیہ تو چار تھے، ایک مشبہ، ایک مشبہ بھی، ایک ادات تشبیہ، ایک وجہ تشبیہ، دیکھیے یہ چاروں ذکر ہیں، ہوا یہ ہے مشبہ، کل اسدی یہ کاف کیا ہے، ادات تشبیہ، اسد کیا ہے، مشبہ بھی، اور وجہ تشبیہ کیا ہے، فی شجاعتی، اور جو میں نے جملہ ذکر کیا تھا، رأیت اسدا یرمی، اس میں صرف کون ذکر ہے، صرف اسد مشبہ بھی ذکر ہے، مشبہ بھی حذف، ادات تشبیہ بھی حذف، اور وجہ تشبیہ بھی حذف، صورت سمجھ میں آگئی۔ تو استعارے کی بنیاد تشبیہ پر ہوتی ہے، اور اس کے اندر مشبہ مشبہ بھی میں سے ایک کو بھی حذف کر لیا جاتا ہے، ادات تشبیہ کو بھی حذف کر لیا جاتا ہے، اور وجہ تشبیہ کو بھی حذف، صورت سمجھ میں آ گئی، یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ اصل الاستعارتی تشبیہن، اور استعارہ کی اصل وہ تشبیہ ہے، حذف احد طرفیہ، حذف فعل آیا اور تشبیہ اس سے پہلے نکرہ ہے، تو نکرہ کے بعد فعل آئے تو کیا بنتا ہے اس کے لیے، صفت، تو کہتے ہیں وہ اصل الاستعارتی، اور استعارہ کی اصل تشبیہن، وہ ایسی تشبیہ ہے، حذف احد طرفیہ، کہ جس کے دو طرفین میں سے ایک کو حذف کر لیا جائے، کر لیا گیا ہو، وہ وجہ شبہ ہی، اور اس کی وجہ تشبیہ کو بھی حذف کر لیا گیا ہو، وہ اداتہ، اور اس کے ادات تشبیہ کو بھی حذف کر لیا گیا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ استعارے کی اصل ایسی تشبیہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بھی میں سے بھی ایک کو حذف کر لیا گیا ہو، وجہ تشبیہ کو بھی حذف کر لیا گیا ہو، اور ادات تشبیہ کو بھی حذف کر لیا گیا ہو. والمشبہ یسمی مستعارا له. اب دیکھیے بھائی، ادھر توجہ کیجئے، استعارے کی اصل کیا ہے؟ تشبیہ، تشبیہ ہے. گویا آپ نے، میں نے کہا رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک بہادر آدمی کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا. اور اسد کا لفظ بول کر کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی مراد ہے. اب ذرا ادھر توجہ کرنا بھائی، بھائی یہ دیکھو، یہ ہے جنگلی درندہ. یہ کیا ہے؟ جنگلی درندہ ہے. اور یہ دوسری طرف یہ بہادر آدمی ہے. کیا ہے؟ بہادر آدمی ہے. یہ جو اس طرف جنگلی درندہ ہے، اس کو ہم نے اس کے لیے کون سا لفظ مقرر کیا ہے؟ اسد والا. اور بہادر آدمی کے لیے بہادر آدمی کا لفظ وضع ہے. سورج سمجھ میں آ رہے؟ بہادر آدمی کا، یا یوں کہیں رجل شجاع، عربی میں کہہ لیں، بہادر آدمی کے لیے کیا لفظ وضع ہے؟ رجل شجاع. اور جنگلی درندے کے لیے کیا لفظ وضع ہے؟ اسد کا لفظ، عربی زبان میں اسد. تو ہم نے رأیت اسدا یرمی، یہاں اسد بول کر کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی. تو دیکھو یہ جو جنگلی درندہ ہے، اس کے لیے اسد کا لفظ وضع ہے، اسد کا لفظ اس پہ بولا جاتا ہے. لیکن ہم نے اس کو کچھ دیر کے لیے اس سے مانگ کر لے لیا، اس اسد کے لفظ کو، اور اس لفظ کو کس کے لیے استعمال کر لیا؟ بہادر آدمی کے لیے. کس کے لیے؟ بہادر آدمی کے لیے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں استعارہ. عاریتن کہتے ہیں مانگی ہوئی چیز، کسی سے چیز مانگ کر لینا. بھائی جیسے ہمسایوں میں ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کے گھر مہمان آئے، زیادہ مہمان آئے تو ساتھ والوں سے بھی کوئی برتن وغیرہ یا کچھ منگوا لیے، تو برتن وغیرہ لے لیے، یا آپ اپنے ساتھی سے مثلا سائیکل لے لیتے ہیں عاریتن، کچھ دیر استعمال کے لیے پھر واپس کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عاریت. کیا کہتے ہیں؟ عاریت. تو استعارہ میں بھی ایسے ہے، یہ بھی اسی مادے سے ہے. استعارہ کے معنی ہیں استعمال کے لیے کوئی چیز مانگنا، لینا، طلب کرنا. تو اس میں بھی کیا کیا گیا؟ دیکھو اسد کا لفظ جو وضع تھا کس کے لیے؟ جنگلی درندے کے لیے. اس اسد کے لفظ کو کچھ دیر کے لیے مانگ کر لے لیا گیا، اور کس کے لیے استعمال کر لیا گیا؟ بہادر آدمی کے لیے. بہادر آدمی کے لیے. تو یہ اسد کا لفظ ہم نے کس سے مانگ کر لیا ہے؟ جنگلی درندے کے معنی سے. یہ بھائی یہ لفظ تو تمہارا ہے، جنگلی درندہ جو ہے وہ اس کا معنی ہے نا، تو یہ لفظ بھی اسی کا ہے. تو جنگلی درندے جو معنی ہے، جنگلی درندے، اس سے ہم نے مانگا ہے، تو اس کو کہیں گے مستعار منہ. کیا کہیں گے؟ جس سے مانگ کر لیا گیا. تو جنگلی درندے کا کیا ہوا؟ جنگلی درندہ وہ ہوا مستعار منہ، اس سے مانگ کر ہم نے لیا ہے، وہ ہوا مستعار منہ، جس سے مانگ کر لیا گیا. اور کس کے لیے مانگ کر لیا گیا؟ کس معنی کے لیے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ بہادر آدمی. تو بہادر آدمی کا جو معنی ہے، بہادر آدمی جو ہے وہ ہوا مستعار لہو، جس کے لیے مانگا گیا، جس کے لیے مانگا گیا. اور کس لفظ کو مانگا؟ لفظ اسد کو. تو اسد کو کہیں گے مستعار. سورج سمجھ میں آ گئے؟ جس معنی سے مانگ کر لیا اس کو کیا کہیں گے؟ مستعار منہ. اور جس معنی کے لیے مانگ کر لیا اس کو کیا کہیں گے؟ مستعار لہو. اور جس لفظ کو مانگ کر لیا اس کو کیا کہیں گے؟ مستعار کہیں گے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات آپ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں والمشبہ یسمی مستعارا لہو، اور مشبہ جو ہے اس کو مستعار لہو کہتے ہیں، جس کے لیے وہ لفظ مانگ کر ہم نے لیا ہے. والمشبہ به مستعارا منه، اور مشبہ به کو کیا کہتے ہیں؟ مستعار منه کہتے ہیں. ففی هذا المثال، تو اس مثال کے اندر المستعار له هو الضلال والهدى، مستعار له جس کے لیے لفظ مانگ کر لیا گیا وہ کیا ہے؟ الضلال والهدى، گمراہی اور ہدایت، ان کے لیے لفظ مانگا گیا. اور کس سے مانگا گیا؟ والمستعار منه هو معنى الظلام والنور، ظلام اور نور کا جو معنی ہے، ظلام اور بھائی ظلام اور نور، ایک تو یہ لفظ ہیں، ایک ان لفظوں کا معنی ہے. ظلام کا کیا معنی؟ تاریکی، اور تاریکی کے لیے کیا لفظ تھا؟ ظلام. تو ظلام سے نہیں مانگا ہم نے، ظلام کا جو معنی تھا یعنی تاریکی، اس سے ہم نے مانگا کہ یہ ظلام لفظ تو تمہارے لیے ہے لیکن ہمیں یہ ظلام والا لفظ دیں. ہم نے کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ گمراہی کے لیے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ظلام مستعار منہ کون ہوگا؟ ظلام ہے یا ظلام کا معنی ہے؟ ظلام کا معنی ہے، یہ بیان کر رہے ہیں. والمستعار منہ ہوا معنی الظلام والنوری، اور مستعار منہ جو ہے وہ ظلام اور نور کا معنی ہے. اور کون سے لفظ کو لیا ہم نے ان سے؟ ظلام کے لفظ کو ان کے معنی سے لیا، اسی طرح نور کے لفظ کو اس کے معنی سے لیا. تو ولفظ الظلمات والنور یسمى مستعارا، اور ظلمات اور نور کے لفظ کو کیا کہیں گے؟ مستعار کہیں گے. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مجاز میں بھی، مجاز میں جو ہے وہ لفظ جس کو استعمال کیا جائے معنی غیر موضوع لہو میں، کسی تعلق اور ربط کی وجہ سے، اور وہاں معنی حقیقی کا ارادہ درست نہ بنتا ہو بھائی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز کہتے ہیں، مجاز. اور یاد رکھیے انہوں نے کہا یہ لفظ وہ لفظ جس کو استعمال کیا جائے، کسی لفظ کے استعمال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے، استعمال سے پہلے نہیں. مثلا میں آپ سے ویسے کہتا ہوں بھائی اسد کا لفظ مجاز ہے یا حقیقت ہے؟ یاد رکھو جب تک میں اس کو جملے میں لاؤں گا نہیں، استعمال نہیں کروں گا، آپ طے نہیں کر سکتے کہ یہ مجاز ہے یا حقیقت. استعمال کے بعد اس کو پھر کہہ سکتے ہیں، اگر معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہو اس جملے میں تو آپ کہیں گے یہ حقیقت ہے، اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا ہو تو آپ کہیں گے یہ مجاز. تو استعمال سے پہلے نہ اس کو ہم حقیقت کہہ سکتے ہیں اور نہ مجاز. اسی لیے کہا تھا ہوا لفظ المستعمل، وہ لفظ جس کو استعمال کیا گیا ہو. جی، اور پھر کنایہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کنایہ بھی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جاتا ہے، وہاں ملزوم بول کر لازم مراد ہوتا ہے، لیکن اس کا مجاز سے فرق کیا ہے کہ مجاز میں معنی حقیقی مراد لینا صحیح نہیں ہوتا، لیکن کنایہ میں معنی حقیقی کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مجاز کے اندر اگر معنی موضوع لہو اور معنی حقیقی میں تعلق اور ربط جو ہے وہ مشابہت والا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں، اگر ربط اور تعلق وہ مشابہت والا نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل کہتے ہیں. مجاز مرسل بھائی، سمجھ میں آیا؟ مرسل کا معنی ہے، ارسل یرسل کے معنی ہوتے ہیں آزاد چھوڑنا، آزاد چھوڑنا. تو استعارہ وہ اس میں قید ہے تشبیہ کی، استعارے میں کیا ہے؟ قید ہے تشبیہ کی. اور مجاز مرسل وہ آزاد مجاز ہے، یعنی اس میں تشبیہ کی قید نہیں. تو استعارے میں تو صرف تشبیہ ہوتی ہے ہمیشہ، اور مجاز مرسل میں 25 قسم کے تقریباً تعلق ہیں بھائی، تو اس میں اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اس میں تشبیہ کی قید نہیں، باقی کوئی بھی آ جائے اس میں وہ سب اس کو مجاز مرسل کہیں گے. اور پھر استعارے کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ یہاں پر دونوں معنی کے اندر وہ تعلق کون سا ہوگا؟ تشبیہ والا ہوگا. اور اس میں پھر جس اس میں مشبہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعار لہو، اور مشبہ بہی کو مستعار منہ، کہ مشبہ بہی کے لفظ کو آپ نے مانگ کر لے لیا، اور کس کے لیے استعمال کر لیا؟ مشبہ کے معنی کے لیے. تو یہ اور جس لفظ کو لیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعار کہتے ہیں. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.